بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، ترتیب و تالیف عطاء العلیم ثمر، مدثر احمد مزمل۔ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز۔ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس خاندان سے ہے۔ آپ کے نانا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں، اور نانی حضرت سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ ہیں۔ آپ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کی بڑی بیٹی تھیں، جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 313 رفقاء میں شمولیت کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کے دادا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند ہیں، یعنی حضرت مرزا شریف احمد صاحب، اور آپ کی دادی حضرت بو زینب بیگم صاحبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم رفیق حضرت نواب محمد علی خان صاحب آف مالیر کوٹلہ کی بڑی صاحبزادی تھیں۔ یوں آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے۔ یہ وہ مقدس خاندان ہے جس کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اگر ایمان سریا ستارے پر بھی پہنچ گیا تو فارسی نسل کا ایک آدمی یا فارسی نسل کے لوگ اس کو واپس لے آئیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہام میں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے افراد کو ابنائے فارس کے نام سے یاد کیا ہے کہ اے فارس کے بیٹو، توحید کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی توحید کا قیام ابنائے فارس کے ذریعے ہوگا۔ نیک والدین۔ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے نیک والدین کا تعارف یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب سابق ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ پاکستان تھے، جو کہ 13 مارچ 1911 کو حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ ایک لمبے عرصے تک امیر مقامی ربوہ بھی رہے۔ آپ نے 10 دسمبر 1997 کو وفات پائی۔ حضور ایدہ اللہ کی والدہ ماجدہ حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ عطا اللہ عمرہا ہیں، جو ستمبر 1911 میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی کے ہاں پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے۔ حضور انور کے والدین کی شادی 26 اگست 1934 کو ہوئی، جبکہ حضرت مسلم موعود نے ان کے نکاح کا اعلان 2 جولائی 1934 کو فرمایا تھا۔ پیدائش، تعلیم و تربیت۔ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب مورخہ 15 ستمبر 1950 کو حضرت مرزا منصور احمد صاحب اور حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ کے ہاں ربوہ میں پیدا ہوئے۔ عمر میں آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ آپ کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ نیک والدین اور پاکیزہ ماحول میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے میٹرک تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربوہ اور بی اے تعلیم الاسلام کالج ربوہ سے کیا، اور پھر ایم ایس سی کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں داخلہ لیا۔ آپ نے 1976 میں اس یونیورسٹی سے ایگریکلچر اکنامکس میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ شادی اور اولاد۔ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کی شادی حضرت سیدہ امت الصبو بیگم صاحبہ عطا اللہ عمرہا بنت محترم سید داؤد مظفر شاہ صاحب و محترمہ صاحبزادی امت الحکیم صاحبہ مرحومہ کے ساتھ مورخہ 31 جنوری 1977 کو ہوئی۔ 2 فروری 1977 کو دعوت ولیمہ کا انعقاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹی مکرمہ امت الوارث فاتح صاحبہ اہلیہ مکرم فاتح احمد ڈاری صاحب اور ایک بیٹے محترم صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب مقیم لندن سے نوازا ہے۔ وقفے زندگی۔ ہمارے پیارے امام غانا میں قریباً 7.5 سال بحیثیت وقفے زندگی مختلف خدمات بجا لاتے رہے۔ یہ عرصہ خدمت 1977 سے 1985 تک کا بنتا ہے۔ آئیے حضور کے قیام کا مختصر خاکہ دیکھتے ہیں۔ ناردرن ریجن میں ٹمالے سے قریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں سلاگا واقع ہے۔ اس کی 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یہاں مجلس نصرت جہاں سکیم کے تحت 1971 میں یہ سکول سلاگا کے مقام پر کھولا گیا۔ سکول کو آغاز میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ علاقے کے لوگ اس بات پر آمادہ نہ تھے کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ इस स्कूल के पांचवें प्रिंसिपल हमारे प्यारे आका हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह ताला बिनसल अजीज थे। आपका अरसा खिदमत अगस्त 1977 ता अगस्त 1979 बनता है। आप इस अरसे में सलागा में दो कमरों पर मुश्तमिल छोटे से मकान में रिहायश पजीर रहे। यहाँ से आपका तकर्रुर बतौर हेडमास्टर कम्फी टीआई अहमदिया सेकेंडरी स्कूल इसार्चर सेंट्रल रीजन में हुआ। वहाँ के रिकॉर्ड के मुताबिक आपने अक्टूबर 1979 में स्कूल का चार्ज संभाला। आप इस अरसे में सलागा में दो कमरों पर मुश्तमिल छोटे से मकान में रिहायश पजीर रहे। यहाँ से आपका तकर्रुर बतौर हेडमास्टर कम्फी टीआई अहमदिया सेकेंडरी स्कूल इसार्चर सेंट्रल रीजन में हुआ। वहाँ के रिकॉर्ड के मुताबिक आपने अक्टूबर 1979 में स्कूल का चार्ज संभाला। इसार्चर इकराफू के करीब वाके एक टाउन है। इकम्फी टीआई अहमदिया सेकेंडरी स्कूल इसार्चर सेंट्रल रीजन के दूसरे हेडमास्टर हमारे प्यारे आका हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह ताला बिनसल अजीज थे। आपका अरसा खिदमत अक्टूबर 1979 ता मार्च 1983 यानी 3 साल 5 माह बनता है। तमाले में क्याम और जमात के जरी फार्म की निगरानी। हजरत साहब ने तमाले के मकाम पर करीबन 2 साल क्याम फरमाया। आपके जिम्मे तमाले से 40 किलोमीटर के फासले पर डिपैली नामी गांव में जमात के जरी फार्म की निगरानी थी। यही वो जगह है जहां आपने पहली बार गाना में गंदम की काश्त का कामयाब तजर्बा फरमाया। दौराने क्याम गाना के चंद वाकयात। तवक्कुल अल्लाह। हजरत सैयदा आमतुस्सुबू बेगम साहिबा हरम हजरत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनसल अजीज तहरीर फरमाती हैं, जब हम नए नए टमाले गए थे, अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, उन दिनों अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल थी। सिर्फ 9 बजे से 5 बजे तक डॉक्टर आते थे। इसके अलावा बाकी औकात में और हफ्ता इतवार को कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद ना होता था। अजीजम वकास सलामहुल्ला अभी सिर्फ 2 दिन का था कि इसे शदीद किस्म का डायरिया हो गया। नई जगह और हस्पतालों का नाकिस इंतजाम, डॉक्टरों की हड़ताल, गोया अजीब परेशानी का आलम था। इतने छोटे बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। अजीजा फरा सलामहुल्ला भी उस वक्त छोटी ही थी। उसके लिए मैं पाकिस्तान से एक दवाई लाई हुई थी जो काफी स्ट्रांग होती है, जिसे डॉक्टर्स इतने छोटे बच्चे के लिए कभी भी रेकमेंड नहीं करते, मगर उस वक्त हम बहुत परेशान और फिक्रमंद थे। हजूर अय्यदहुल्लाह ने अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए दुआ करके अपने दाएं हाथ की एक उंगली भरकर 2 दफा वही दवाई अजीजम वकास को, जो उस वक्त डायरिया से निढाल दूध वगैरह बिल्कुल नहीं पी रहा था, ये कहकर चटाई कि अल्लाह की तकदीर क्या है हम नहीं जानते, मगर ये अफसोस तो नहीं होगा कि इलाज नहीं किया। चंद मिनट में तबीयत संभल गई और अल्लाह ताला ने मौजजाना रंग में उसे शिफा अता फरमा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा से गहरी वाकिफियत। मुकर्रम अब्दुल रजाक भट्ट साहब मुरबी सिलसिला बयान करते हैं कि मेरे अक्सर सफर मियाँ साहब के साथ होते थे, मुराद हजूर अय्यदहुल्लाह ताला हैं। मियाँ साहब के पास गाड़ी थी, उधर जब ट्रांसफर हुई तो वहां भी उनके पास बड़ी गाड़ी थी, 2 फैमिलियां बड़े आराम से बैठ जाती थीं। मुझे याद है कि एक दफा सफर कर रहे थे, रात को मीटिंग से लेट फारे हुए, हेडक्वार्टर में मीटिंग थी। रात 11-12 बजे के करीब हम आ रहे थे तो हजरत मियाँ साहब की और मेरी फैमिली साथ थी। रास्ते में एक जगह हमारी गाड़ी का पिछला पहिया निकल कर जंगल में गायब हो गया। गाड़ी घिसटती घिसटती खड़ी हो गई। फरमाने लगे, अच्छा तुम यहाँ खड़े रहो, मेरा ख्याल है कि इन झाड़ियों के पीछे एक गांव है, इस गांव का एक लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता है, मैं जाकर इसे ढूंढ लाता हूँ। आप गए, अंधेरा था, बिजली वगैरह का तो कोई तस्वीर ही नहीं था। करीबन 1.25 घंटे बाद आप वापस आए, वो लड़का भी साथ था। मैं आज तक बहुत हैरान हूँ कि मैं भी आखिर पढ़ाता था। जामे में तो लड़के भी थोड़े होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे सबके नाम नहीं आते थे, जबकि स्कूल में लड़के बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी आपको नाम याद था। आप देखें कि सैकड़ों लड़कों में से उस लड़के का ना सिर्फ नाम याद था बल्कि गांव का नाम। और हैरानगी की बात यह है कि उस गांव की लोकेशन भी आपको रात के अंधेरे में भी याद थी। इसका ये मतलब है कि आपको हर लड़के का पता था, वो कहाँ का रहने वाला है, किस माहौल में रहता है। हालांकि वो अहमदी नहीं होते थे, अक्सर ईसाई होते थे। किस तरह अल्लाह ताला ने आपको यादाश्त दी हुई थी। किफायत शारी और दूर अंदेशी। मुकर्रम मजीद अहमद बशीर साहब तहरीर फरमाते हैं, सादगी का ये आलम कि एक दफा मुझे याद पड़ता है وہاں کے ایک شہر میں ہم میٹنگ کے سلسلے میں تمام اساتذہ جمع ہوئے تھے اور ہم جب بھی بڑے شہروں میں آتے تو وہاں کے بڑے سٹور سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے، کیونکہ جہاں بھی ہمارے سکولز ہیں وہاں سے بار بار ان شہروں کا سفر بہت مشکل تھا۔ غانا کے حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ کوئی اچھی چیز مشکل سے ہی ملتی تھی۔ ہم سب وہاں ایک سٹور پر گئے، وہاں پر سٹینلس سٹیل کے بڑے اچھے چمچ آئے ہوئے تھے، کسی نے 12 خریدے، کسی نے 18 خریدے، لیکن باوجود سب کے اصرار کے آپ نے صرف 3 چمچ خرید فرمائے اور کہا کہ مجھے ضرورت ہی صرف 3 کی ہے۔ مزاح میں بھی کمی نہیں، گو بہت ہی کم گو ہیں، لیکن دوران گفتگو جہاں ضروری ہوتا ضرور کچھ نہ کچھ کہہ دیتے، جس سے مجلس کو زعفران بنا دیتے۔ دور اندیشی ہر معاملے میں ہے۔ یہ 1980 کا واقعہ ہے جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمت اللہ علیہ دورہ غانا پر تشریف لائے تھے۔ ہم سب نے ابوری گارڈن پہنچنا تھا۔ صبح صبح وہاں کے ایسٹرن ریجن کے مشن ہاؤس کی طرف ہم سب قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ خاکسار محترم مسعود احمد صاحب شمس کی گاڑی میں تھا، مکرم لطیف صاحب بھی ہمراہ تھے۔ آپ نے ہمیں فرمایا کہ آپ آگے چلیں، آپ کو راستہ آتا ہے۔ راستے میں ایک گول چکر پر جا کر ہمیں شرارت سوجھی۔ ہم نے وہاں پر ایک چکر لگایا، پھر دوسرا لگایا، ابھی تیسرے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ آپ نے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی اور فرمایا آپ 7 پھیرے پورے کر لیں اور جب پورے ہو جائیں تو چلتے ہیں۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ ہم شرارت کے موڈ میں ہیں، بالکل ناراض نہیں ہوئے اور بڑے ہی اچھے انداز میں ہماری اصلاح بھی کر دی۔ آپ کی شخصیت، مکرم عبدالرزاق بٹ صاحب مربی سلسلہ کو بطور پرنسپل جامعہ احمدیہ گھانا اور بحیثیت مشنری ٹمالے میں خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ آپ گھانا کی یادوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، محترم میاں صاحب کی عبادت انتہائی گہری ہوا کرتی تھی۔ بیت الذکر میں سنتیں یا نوافل وغیرہ ادا کرتے دیکھا ہے کہ لمبی اور گہری ہوا کرتی تھی، جبکہ ابھی آپ نوجوان تھے۔ امیر کی اطاعت کا جذبہ مثالی تھا۔ افریقہ کی مشکلات کے باوجود زبان پر کبھی کوئی گلہ شکوا نہ آیا۔ اگر کوئی امیر صاحب کے خلاف بات کرتا تو آپ غیرت کا مظاہرہ کرتے اور اسے ٹوک دیتے۔ محترم میاں صاحب کی یہ خاص بات جو آپ کو حد العزیز شخصیت بنا دیتی، وہ آپ کا مقامی کھانوں سے احتراز نہ کرنا تھا۔ آپ انتہائی خوشی سے مقامی کھانوں کو کھا لیتے تھے اور کوئی سکم وغیرہ نہ نکالتے تھے۔ کئی دفعہ خاکسار نے بھی مقامی آئل میں تیار کی ہوئی ڈش کھانے کو پیش کی تو آپ نے خوشی سے تناول فرمائی، حالانکہ عموماً بیرونی لوگ اس آئل سے تیار کی گئی ڈش کو پسند نہ کرتے تھے۔ محترم میاں صاحب نظام جماعت کی برتری کو قائم رکھتے۔ ایک بار آپ کو خاکسار نے کھانے کی دعوت دی تو آپ نے یہ کہہ کر میری دعوت کو قبول نہ کیا کہ جماعتی انتظام کے تحت کھانے کا انتظام ہے، وہی کھائیں گے۔ عہدے داران اور مشنریز کا اس حد تک احترام کرتے کہ بعض اوقات شرم محسوس ہوتی۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب سواری کے نہ ملنے کی وجہ سے مجھے اور محترم میاں صاحب کو ایک جھیل کے کنارے رات گزارنی پڑی، اور ہماری اس علاقے میں کوئی واقفیت وغیرہ بھی نہ تھی۔ ہمیں صرف ایک بینچ میسر آیا جس پر میاں صاحب نے مجھے بٹھا دیا اور خود رات کا اکثر حصہ چہل قدمی کرتے ہوئے گزار دیا۔ پاکستان واپسی اور خدمات کا مختصر ذکر۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنسل عزیز 1985 میں غانا سے پاکستان واپس تشریف لائے اور 17 مارچ 1985 سے نائب وکیل المال ثانی کے طور پر آپ کا تقرر ہوا۔ 18 جون 1994 کو آپ ناظر تعلیم صدر انجمن احمدیہ مقرر ہوئے۔ 1994 تا 1997 چیئرمین ناصر فاؤنڈیشن رہے۔ اسی عرصے میں آپ صدر تزئین ربوہ کمیٹی بھی رہے۔ آپ نے گلشن احمد نرسری کی توسیع اور ربوہ کو سرسبز بنانے کے لیے ذاتی کوشش اور نگرانی فرمائی۔ حضور انور کی خواہش تھی کہ ربوہ سرسبز و شاداب شہر بن جائے۔ 10 دسمبر 1997 کو آپ ناظر اعلیٰ و امیر مقامی مقرر ہوئے اور تا انتخاب خلافت اس منصب پر معمور رہے۔ اگست 1998 میں صدر مجلس کار پرداز مقرر ہوئے۔ بحیثیت ناظر اعلیٰ آپ ناظر ضیافت اور ناظر زراعت کے عہدے پر بھی خدمات بجا لاتے رہے۔ 1988 تا 1995 تک ممبر قضاء بورڈ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنظیمی کاموں میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ خدام الحمدیہ مرکزیہ میں سال 1976-77 میں محتمم صحت جسمانی رہے۔ 1984-85 میں محتمم تجنید رہے۔ سال 1985-86 سے 1988-89 تک محتمم مجالس بیرون اور 1989-90 میں نائب صدر خدام الحمدیہ پاکستان رہے۔ 1995 میں انصار اللہ پاکستان میں قائد ذہانت و صحت جسمانی اور قائد تعلیم القرآن کے طور پر خدمات بجا لاتے رہے۔ اللہ کی راہ میں اسیری، آپ کو ایک جھوٹے مقدمے میں اسیر راہ مولا رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ मोरखा 17 नवंबर 1998 को पंजाब असम्बली के इजलास में एक करारदाद पेश हुई कि रबवा शहर का नाम तब्दील करके कागजात माल के मुताबिक चक ढगियां या कोई और नाम रखा जाए और कुरान करीम के मुकद्दस लफ्ज का इस्तेमाल गैर महल पर ममनू करार दिया जाए। चुनाचे रबवा का नाम तब्दील करके जनाब नगर रख दिया गया। कुछ दिनों बाद जनाब नगर की तख्ती की तंसीब की गई। इस तख्ती की नकाब कुशाई पर भी रबवा में किसी तौर पर भी किसी रद्द अमल का इजहार किसी रंग में ना किया गया। मुखालिफीन इसकी आड़ में कोई फसाद खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनकी तवक्को के बरक्स जमात अहमदिया ने कोई रद्द अमल जाहिर ना किया तो इन लोगों ने हजरत साहिबजादा मिर्जा मसरूर अहमद साहब, नाज़िर आला व अमीर मकामी रबवा और बाज़ दूसरे अहबाब के खिलाफ कुरानी आयात की बेहरमती करने के झूठे इल्ज़ाम के तहत 295B का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान एडिशनल सेशन जज चनियोट ने अबूरी जमानतें कैंसिल कर दीं और हजरत साहबजादा मिर्जा मसरूर अहमद साहब समेत तमाम अफराद को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। आप 30 अप्रैल 1999 को गिरफ्तार हुए और 10 मई 1999 को रिहा हुए। दौरान असीरी एक वाकया। मुकर्रम मोहम्मद अकबर भुट्टा साहब तहरीर करते हैं, एक दिन मियाँ साहब ने मुझसे दरियाफ्त किया कि कुरान मजीद, दुरे समीन, कलाम महमूद और दुरे अदन भिजवाई गई हैं या नहीं, क्योंकि सादी साहब मुराद शाहिद सादी साहब नायब नाजर उमूर आमा हैं, क्योंकि सादी साहब को चिट्ठी भिजवाई गई थी कि कुरान मजीद, दुरे समीन, कलाम महमूद और दुरे अदन भिजवा दें और उन्हें फिर 2 याद दहानियां भी करवाई थी। मैंने नफी में जवाब दिया तो आपने फरमाया इंतजामिया को लिख दो कि अब हम उस वक्त तक कोई तोहफा कबूल नहीं करेंगे जब तक कुरान करीम न भिजवाया गया, क्योंकि असल तोहफा तो वही है। मैंने हसबुल हुक्म सादी साहब को चिट्ठी लिखकर भिजवा दी। इंतखाबे खिलाफत। 19 अप्रैल 2003 का दिन तारीख अहमदियत का एक अंदोहनाक दिन था। उस रोज हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्ला ताला का करीबन 21 साल दौरे खिलाफत भरपूर जद्दोजहद और नुमाया कामयाबियों के साथ अपने बाबरकत इख्तिताम को पहुंचा और हजूर रहमहुल्ला ताला करोड़ों जानिसारों को दिल गिरफ्ता छोड़कर अपने मौलाए हकीकी से जा मिले। मजलिस इंतखाबे खिलाफत का इजलास बैतुल फजल लंदन में 22 अप्रैल 2003 को मगरिब और इशा की नमाजों के बाद मुकर्रम व मोहतरम चौधरी हमीदुल्ला साहब वकील आला तहरीके जदीद अंजमन अहमदिया पाकिस्तान की जेर सदारत मुनक़िद हुआ और लंदन वक्त के मुताबिक 11:40 बजे रात खुदा ताला ने आपको मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन किया। सबसे पहले अराकीन मजलिस इंतखाबे खिलाफत ने आपके दस्ते मुबारक पर दस्ती बैत का शरफ हासिल किया और इसके बाद तमाम दुनिया के अहबाब जमात ने MTA के जरिए बैत का शरफ हासिल किया। आपकी सीरत के चंद पहलू। इबादत इलाही। मुकर्रम रमजान अहमद ताहिर साहब बयान करते हैं कि खाकसार मार्च 1997 में रबवा शिफ्ट हुआ और एक मुखलिस अहमदी खातून मोहतरमा सकीना बीबी साहिबा के मकान पर बतौर किरायादार मुकीम हुआ। एक दिन मोहतरमा सकीना बीबी साहिबा ने अपना एक वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि मैं बेसरो समानी की हालत में 4 बच्चों के हमरा रबवा आई। बहुत मुश्किल वक्त था। तब किसी ने बताया कि मोहतरम साहिबजादा मिर्जा मंसूर अहमद साहब के घर चली जाओ, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। इस पर मैं वहाँ चली गई। हजरत साहिबजादी नासरा बेगम साहिबा ने मुझे खादिमा रख लिया। तनख्वाह वगैरह तय हुई और काम शुरू हो गया। चंद रोज बाद उनके साहिबजादे जिनका नाम मसरूर अहमद है ने मुझे कहा कि आप मेरा एक काम भी रोजाना कर दिया करें। साहिबजादा मिर्जा मसरूर अहमद साहब उस वक्त तालिबे इल्म थे। साहिबजादा साहब ने मेरे हाँ कहने पर मुझे ड्यूटी ये बताई कि मैं रात 2 बजे जगा दिया करूँ। चुनाचे ये ड्यूटी शुरू हो गई और तादेर चलती रही। मैंने पूछा, जब तक आपको इस खिदमत की तौफीक मिलती रही आपने कभी मियाँ साहब को देखा कि क्या करते हैं? जवाब मिला, जब मैं दूध वगैरह देने कमरे में दाखिल होती तो देखती कि कभी तो नमाज तहज्जुद पढ़ रहे होते और कभी नमाज से फारिग होकर जाए नमाज पर ही मुताला कर रहे होते। खिदमत वालदैन। मुकर्रम सैयद नासिर दाऊद अहमद साहब कादियान में जलसे के मौके पर हजूर अय्यदहुल्लाह ताला का एक वाकया बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि जलसा सालाना कादियान 2005 के मौके पर जब हजरत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन असल अजीज कादियान तशरीफ लाए तो इस मौके पर पाकिस्तान से हजूर अय्यदहुल्लाह ताला की वालिदा मोहतरमा حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ بھی قادیان تشریف لے گئیں۔ حضرت بیگم صاحبہ کی رہائش گول کمرے میں تھی۔ ایک دن آپ کو حضرت میاں وسیم احمد صاحب کے مکان پر، جو کہ بالائی منظر پر ہے، کرسی پر بٹھا کر لے جایا گیا۔ حضور انور بھی وہاں تشریف لائے۔ واپس نیچے لاتے ہوئے حضور انور بھی ساتھ ساتھ تشریف لاتے رہے اور کرسی اٹھانے والوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ بیت مبارک کی سیڑھیوں سے جب نیچے اترنے لگے تو کرسی کا رخ سیڑھیوں کی ڈھلوان سے مخالف سمت کیا گیا تاکہ حفاظت کے ساتھ نیچے اتارا جا سکے، لیکن اس صورت میں آپ کے پیر بار بار ہر زینے سے ٹکراتے تھے۔ عموماً تو ایسی صورت حال میں کوئی نہ کوئی ضرور آپ کے پیر تھام لیتا اور ذرا اونچا کر کے انہیں زینوں سے ٹکرانے سے بچا لیتا، لیکن اس روز اتفاق سے کرسی کے اس طرف حضور انور ہی ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ جب حضور کی والدہ محترمہ کے پیر زینوں سے ٹکرانے شروع ہوئے تو حضور انور نے اچانک جھک کر اپنی والدہ محترمہ کے پیر تھام لیے اور اسی طرح جھکے جھکے پیر تھامے ہوئے کافی زینوں تک تشریف لاتے رہے۔ منظر کا سحر ایسا تھا کہ بیان اور تحریر سے اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ توحید کا عظیم سبق۔ حضرت سیدہ آمت الصبو بیگم صاحبہ، حرم حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز، تحریر فرماتی ہیں کہ غانا میں جب بچے سکول میں داخل ہوئے تو یہ پروٹسٹنٹ عیسائی فرقے کا سکول تھا جہاں عیسائیوں کی تعلیم دی جاتی تھی، تو حضور نے بچوں سے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی بھی نظم پڑھائی جائے جس میں ان کا خدا کا بیٹا ہونا یا کسی بھی رنگ میں شرک کا کوئی پہلو ہو تو تم لوگوں نے ہرگز ایسی نظم نہیں پڑھنی۔ اسمبلی میں نظم پڑھی جاتی تھی۔ پہلے دن بچے ڈنڈے کھا کر آ گئے کہ نظم نہ پڑھنے کی سزا ملی ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو تسلی دی اور سمجھایا کہ جو کچھ بھی ہو جائے ایسی نظم نہیں پڑھنی۔ 3 دن یہ مار کھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ 4th دن حضور ایدہ اللہ تعالیٰ خود سکول گئے اور ہیڈ ٹیچر سے کہا کہ ہم مومن ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم حضرت عیسیٰ کو نبی تو مانتے ہیں مگر خدا کا بیٹا نہیں، اس لیے میرے بچے اسکول میں یہ نظم نہیں پڑھیں گے۔ بچوں کے کورس میں بائبل بطور سبجیکٹ کے تھی۔ ہیڈ ٹیچر نے کہا یہ لازمی مضمون ہے، تمہارے بچے فیل ہو جائیں گے۔ اس پر حضور نے جواب دیا، میرے بچے جب بھی یہ ذکر آئے گا تو یوں لکھیں گے کہ عیسائی مذہب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ اس پر ہیڈ ٹیچر نے بچوں کو نظم نہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ حضور ایدہ اللہ نے بہت حکمت اور تدبر سے اس مسئلے کو حل کیا، اور یہ توحید کا پہلا سبق تھا جو حضور نے اپنے بچوں کو دیا۔ خلیفۃ المسیح کا ادب اور احترام۔ حضرت سیدہ آمت الصبو بیگم صاحبہ مزید تحریر فرماتی ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے والہانہ عقیدت تھی اور تہے دل سے آپ کا احترام کرتے تھے۔ ایک بار آپ سے فون پر بات کرتے ہوئے بے اختیار ہو کر ادب سے جھک گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ کس کا فون تھا؟ آپ نے جواب دیا، حضور رحم اللہ کا فون تھا۔ شریعت کی پابندی۔ حضرت سیدہ امت الصبو بیگم صاحبہ ہی تحریر فرماتی ہیں کہ گھانا کی بات ہے، ہمارے ہمسائے میں ایک کرنل رہتا تھا، اس نے ایک دن شراب کی بوتل بھیجی کہ فریج میں رکھ لو۔ حضور نے انکار کر دیا۔ اس پر وہ غصے سے بھرا ہوا آیا اور زوردار طریقے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور نے دروازہ کھولا اور اس کو اندر لا کر بٹھایا، ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ اس پر اس نے کہا، بند بوتل فریج میں رکھنے میں کیا حرج ہے؟ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شراب پینے والا، پلانے والا، کشید کرنے والا، رکھنے والا اور بیچنے والا سب جہنمی ہیں۔ اب تم خود ہی فیصلہ کرو، کیا میں جہنمی بننا پسند کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ اس پر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ ہر بات کو خاموشی سے جج کرنا اور پھر فرم ہو کر، مضبوط ہو کر فیصلہ کرنا حضور کا خاص طریقہ کار تھا۔ اسی پر ایک ٹیچر نے تبصرہ کیا تھا کہ آپ بظاہر خاموش مگر ہر چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھنے والے ہیں۔ حضور میں اظہار کی عادت بالکل نہیں، مگر ہر رشتے کا بڑی گہرائی اور خاموشی سے خیال رکھا اور رکھتے ہیں۔ جب کبھی بعض تکلیفوں کی وجہ سے میں گھبرا جاتی تو ہمیشہ مجھے کہا کہ صبر کرو اور دعا کرو، تم خود دیکھو گی کہ خدا تعالیٰ کتنے بڑے فضلوں سے نوازے گا۔ جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی تو ہمیشہ میری دلجوئی فرمائی۔ جب بھی کبھی مجھے کوئی تکلیف پہنچی تو ہمیشہ میری دلجوئی فرمائی۔ کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو، نہ ہی کبھی کسی سے موڈ بگاڑا۔ جب آپ کو خود کسی سے تکلیف پہنچتی تو ہمیشہ یہ مصرہ پڑا کرتے، کیا تیرے ساتھ لگا کر دل میں خود بھی کمینہ بن جاؤں۔ مکرم سید قاسم احمد شاہ صاحب ناظر امور خارجہ تحریر فرماتے ہیں، سخاوت کے میدان میں اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ اپنی پرواہ نہیں کرتے۔ چنانچہ ہمارے ایک کارکن کی بیٹی کی شادی تھی، وہ 15,000 قرض لینا چاہتے تھے اور مجھے سفارش کے لیے کہہ رہے تھے۔ حضور انور ایدہ اللہ کو انہوں نے دعا کے لیے خط لکھا تو حضور انور نے 50,000 روپے اخراجات کے لیے بھیج دیے۔ جماعتی اموال کی حفاظت۔ مکرم ملک منور احمد جاوید صاحب، نائب ناظر دارالضیافت، تحریر فرماتے ہیں کہ دارالضیافت کے لیے گندم ہم حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب سے لیا کرتے تھے۔ جب حضور انور ایدہ اللہ ناظر اعلیٰ بنے تو اس وقت بھی ہم گندم آپ سے لیا کرتے تھے، اب بھی ہم گندم وہیں سے لیتے ہیں، مزدور ہم خود بھیجتے ہیں، تول اپنا لگواتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے گندم منگوائی، حضور انور ایدہ اللہ اس وقت ناظر اعلیٰ تھے اور بطور ناظر اعلیٰ یہ آپ کا پہلا سال تھا۔ کچھ گندم ہمارے مطلوبہ معیار کے مطابق نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ گندم چونکہ مطلوبہ معیار کی نہیں ہے، اس لیے اس کی قیمت عام ریٹ سے کم ہونی چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ میں امتحان میں پڑ گیا کہ میاں صاحب سے بات کس طرح کروں۔ ایک طرف وہ ناظر ضیافت بھی ہیں، ناظر اعلیٰ بھی ہیں، دوسری طرف جماعتی اموال کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ ایک دن میں میاں صاحب کے پاس چلا گیا اور جا کر گندم کی حالت کے متعلق جرت کر کے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، جس پر آپ نے فرمایا، اب میں ناظر ضیافت ہوں، اس لیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ دارالضیافت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، لیکن دارالضیافت کو نقصان نہیں پہنچانا۔ میں واپس آیا، گندم کی قیمت میں سے جتنی کٹوتی کرنی تھی کر کے باقی رقم کا چیک لے کر گیا اور جا کر قیمت کے متعلق وضاحت کرنی چاہیے، لیکن میاں صاحب نے بات کرنے سے پہلے ہی روک دیا کہ جو بھی آپ نے فیصلہ کیا ہوگا وہ ٹھیک ہے۔ اس جواب کا میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ حالانکہ کوئی اور آدمی ہوتا تو کہہ دیتا کہ تم مجھے پوری قیمت دو، تم نے قیمت کون سی اپنی جیب سے ادا کرنی ہے، لیکن میاں صاحب نے اپنی رقم میں کمی برداشت کر لی لیکن جماعت کے اموال کو ترجیح دی۔ ایک بڑی خوبی۔ مکرم سید محمود احمد صاحب، ناظر اصلاح ارشاد مرکزیہ، تحریر فرماتے ہیں، آپ میں ایک بہت بڑی خوبی یہ محسوس کی کہ آپ کسی کام کے اچھے ہونے پر سارا کریڈٹ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو دیتے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے یا کام میں کوئی سکم رہ جائے تو ہمیشہ غلطی کو خود تسلیم کرتے، اپنے ذمہ لیتے کہ یہ میری غلطی ہے۔ کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ غلطی آپ کے ماتحتوں سے ہوئی ہے، اور جب رپورٹ حضور کو لکھی گئی تو یہ لکھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اچھے کام کا اعزاز ہمیشہ اپنے ساتھ والوں کو دیتے۔ محنت سے کام کرنا۔ حضرت سیدہ امت الصبو بیگم صاحبہ، تحریر فرماتی ہیں، حضور انور کی زندگی خلافت سے پہلے بھی خدمت دین کے لیے وقف تھی اور آپ کے شب و روز بھرپور دینی مصروفیات میں گزرتے، لیکن آپ اپنے دفتری معمولات کے ساتھ ساتھ گھر کے امور میں بھی پوری دلچسپی لیتے اور بھرپور تعاون فرماتے۔ احمدیہ زرعی فارم ٹمالے، شمالی گانا میں آپ مینیجر تھے، جہاں آپ نے پہلی بار گندم اگانے کا کامیاب تجربہ کیا۔ ہم 2 سال ٹمالے میں ایگریکلچرل فارمنگ کے سلسلے میں رہے۔ ٹمالے نارتھ کا ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے۔ بعض اوقات پلانٹنگ اور ہارویسٹنگ سیزن یعنی کٹائی میں حضور نے 2-3 راتیں گاؤں میں لوکل لوگوں کے جھونپڑے میں رہ کر گزاریں۔ اس دوران ہر تکلیف بخوشی برداشت کی، بلکہ گھر کے کاموں میں میری ہر طرح مدد کی۔ پانی وغیرہ بھی آپ باہر سے بھر کر لاتے۔ گھانا میں ہمیشہ پانی کی قلت رہی، ہم نے باہر ٹینک رکھا ہوا تھا جس میں ٹینکر آ کر پانی ڈالتا تھا۔ اندر کچن اور غسل خانے میں پلاسٹک کے بڑے ڈرم تھے۔ حضور صبح نماز کے بعد بالٹیوں سے پانی بھرتے، جتنا بھی ضروری کام ہوتا۔ کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آج میں مصروف ہوں، تم خود ہی بھر لو۔ جب کبھی میں بیمار ہوئی تو کھانا پکانے کی ذمہ داری خود سنبھالتے، اور بچوں کو قرآن پاک پڑھانے میں بھی میری پوری مدد فرماتے۔ حضور انور ایدہ اللہ کے خلیفہ بننے کے بعد کی بات ہے کہ ایک بار میری طبیعت بہت خراب تھی، سر درد کا شدید دورہ ہوا تھا، تو حضور نے پہلے میرے لیے ناشتہ تیار کر کے مجھے دیا، پھر اپنا ناشتہ تیار کرنے کے بعد دفتر گئے۔ اب بھی باوجود بے انتہا مصروف زندگی کے، گلدانوں میں پھول لگانا، پودوں کی کانٹ چھانٹ کرنا، ایسے کام کر لیتے ہیں۔ دوران سفر۔ مکرم سید محمود احمد صاحب، ناظر اصلاح و ارشاد مرکزیہ، مزید تحریر فرماتے ہیں، آپ اکثر سندھ کے دورے پر جاتے، آپ لمبے سفر کے باوجود کبھی نہ تھکتے اور منزل پر پہنچتے ہی کام شروع کر دیا کرتے۔ سفر میں اپنے ساتھیوں کا غیر معمولی خیال رکھتے، اتنی زیادہ خاطر مدارت کرتے کہ آپ کے ساتھ سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا۔ سندھ کے سفر میں کئی مرتبہ اپنے ہاتھ سے نہایت لذیذ کھانا پکایا۔ ایک دفعہ کار میں سندھ جا رہے تھے، رات ڈیرہ غازی خان رکنا تھا، وہاں مقامی احباب نے آپ کی کار کے پیچھے ڈیوٹی کے لیے کار بھجوائی، اس کار نے پیچھے سے آپ کی کار کو ٹکر مار دی، نمبر پلیٹ وغیرہ ٹوٹ گئی۔ میرا خیال تھا کہ آپ ضرور کچھ کہیں گے، مگر آپ مسکراتے ہوئے نکلے اور کار کو دیکھا اور واپس اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگ ملنے آتے اور مختلف باتیں کرتے رہتے، مگر آپ ان کی باتیں سن کے کبھی غصے میں نہ آتے بلکہ خاموشی سے سنتے رہتے۔ ہاں، اگر نظام جماعت کے خلاف کوئی بات کرتا تو فوراً اسے رد کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سندھ میں بعض لوگوں نے نظام جماعت کے خلاف باتیں کی، آپ نے سختی سے ان احباب کو ڈانٹ دیا اور اتنی سختی کی کہ سب لوگ کانپ کے رہ گئے، اور شام کو سب نے آ کر معافی مانگی۔ آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رہتا کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سفر میں ہمیشہ آپ خیال رکھتے کہ دیر نہ ہو جائے، وقت پر منزل پر پہنچیں۔ تمہارے ساتھ جرمنی میں ملاقات ہوگی۔ مکرم مرزا عبدالصمد صاحب، سیکرٹری مجلس کارپرداس تحریر، فرماتے ہیں، 2003 میں جب میں لندن جلسے پر گیا تو میں نے جرمنی جلسے پر بھی جانا تھا، میرے پاس جرمنی کا ویزا نہیں تھا۔ حضرت صاحب نے فرمایا انشاءاللہ کام ہو جائے گا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جرمنی نے ویزا بند کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہاں لندن سے آپ کو جرمنی کا ویزا نہیں ملے گا بلکہ پاکستان سے ویزا لے کر آئیں۔ جماعت جرمنی کوشش کر رہی تھی۔ قافلہ جب چلنے لگا تو میں بھی حضور انور ایدہ اللہ کو الوداع کرنے کی غرض سے ساتھ تھا، میرا بھی ویزا نہیں لگا تھا۔ حضرت صاحب نے مجھے دیکھ کر فرمایا انشاءاللہ تمہارے ساتھ جرمنی میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت ویزے کا کوئی امکان نہ تھا۔ حضرت صاحب کے اسی فکرے سے کہ انشاءاللہ جرمنی میں ملاقات ہوگی، مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو انشاءاللہ ضرور ویزا لگے گا۔ جب میں لندن میں ویزے کے دفتر میں گیا تو وہاں ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو ویزا تو دے دوں گی مگر 28 تاریخ کا۔ میں نے کہا کہ جلسہ تو 23, 24, 25 کو ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو 28 تاریخ کا ہی دوں گی۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا اگر ویزا لینا ہے تو جلسے کے ایام کا لینا ہے۔ اس نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ویزا ضرور لگے گا، چنانچہ ہم وہاں سے باہر آ گئے اور کینیڈا والوں کے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے، لیکن انہوں نے بھی ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ ہم دوبارہ واپس اسی کمرے میں آ گئے۔ وہاں ایک اور آدمی اس عورت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس آدمی نے ہمیں آ کر کہا کہ آپ کو یہ عورت بلا رہی ہے۔ اس عورت نے ہمیں کہا کیا پھر آ گئے ہو، کیا ارادہ بدل لیا ہے اور 28 کا ویزا لگانے پر آمادہ ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں، وہی مطالبہ ہے، ہمیں 23, 24, 25 تاریخ کا ویزا چاہیے، ہم نے فلائٹ کی بکنگ بھی کروا لی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے خود ہم سے کاغذات لیے، ہمارے سامنے فوٹو کاپیاں کروائیں اور ویزا دے دیا۔ میں پہلے ہی 100% مطمئن تھا کہ حضرت صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ جرمنی میں ملاقات ہوگی، ویزا ضرور مل جائے گا۔ چنانچہ ہمیں 8 تاریخ کا ویزا مل گیا۔ اس کے بعد ہم فرانس کے جلسے میں بھی شامل ہوئے تھے۔ اس طرح خدا نے حضور انور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں برکت ڈالی، گیٹ کھل گیا۔ مکرم بشارت نوید صاحب، مربی سلسلہ موریشیس، تحریر فرماتے ہیں، موریشیس میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز کی آمد کے پہلے روز جب آپ نماز ظہر اور عصر کی ادائیگی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے بیت الذکر جانے کے لیے باہر تشریف لائے اور قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو ڈیوٹی پر موجود خدام نے الیکٹرانک مین گیٹ کو ریموٹ کی مدد سے کھولنا چاہا، لیکن ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود گیٹ نہ کھلا۔ آخرکار خدام گیٹ کو توڑنے کے لیے کوشش کرنے لگے، لیکن اس میں بھی ناکام رہے۔ حضور انور گاڑی سے باہر تشریف لائے اور فرمایا ریموٹ مجھے دیں، اور جیسے ہی آپ نے ریموٹ کا بٹن دبایا گیٹ کھل گیا۔ اس موقع پر موجود ایک ہندو پولیس اسکواڈ بلا اختیار بول اٹھا کہ معجزوں کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی مرتبہ لائیو دیکھا ہے۔ حضور انور گاڑی سے باہر تشریف لائے اور فرمایا ریموٹ مجھے دیں، اور جیسے ہی آپ نے ریموٹ کا بٹن دبایا گیٹ کھل گیا۔ اس موقع پر موجود ایک ہندو پولیس اسکواڈ بلا اختیار بول اٹھا کہ معجزوں کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی مرتبہ لائیو دیکھا ہے۔ بزرگوں کا ادب۔ مکرم اکبر صاحب، افسر خزانہ، حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ کی وفات کے موقع پر مرکزی قافلے کا ربوہ سے لاہور ایئرپورٹ جاتے ہوئے ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، سفر کے دوران موٹر وے پر جب سکھے کی سروس اسٹیشن آیا تو واش روم جانے اور چائے وغیرہ پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ حضرت میاں صاحب والی گاڑی میں محترم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب حال ناظر اعلیٰ و امیر مقامی اور محترم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب ناظر دیوان بھی تشریف فرما تھے۔ چائے ابھی پی جا رہی تھی کہ صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب نے قافلے کے افراد سے فرمایا کہ لاہور تک ابھی سفر کافی ہے، لہذا فوری روانگی کریں، تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ جس پر آپ نے چائے کا کپ وہیں رکھ دیا اور فرمایا کہ چلیں۔ حالانکہ خود آپ ناظر اعلیٰ و امیر مقامی تھے، مگر ان کے بزرگ اور بڑے ہونے کے ناطے آپ نے ان کا ادب کیا اور چائے کا کپ وہیں چھوڑ کر چلنے کا ارشاد فرمایا۔ مکرم عبد القدوس قمر صاحب کو کم و بیش 9 سال وکالت مال ثانی میں حضرت میاں صاحب کی معیت میں خدمت دین کی توفیق ملی۔ آپ تحریر کرتے ہیں، ایک دن دفتر میں میاں صاحب پوچھنے لگے کل کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے عرض کیا کہ دفتر آنا ہے۔ فرمایا کہ گھر پر ہی میرا انتظار کرنا، کل فیصل آباد جانا ہے۔ اگلے دن وقت مقررہ پر آپ گھر پہنچ گئے اور ہم فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہلے ہم زرعی یونیورسٹی گئے، پھر ایوب زرعی فارم چلے گئے۔ وہاں آپ نے ایک پودے کو چیک کیا، قریباً 2 بجے دوپہر واپسی ہوئی۔ جب فیصل آباد شہر پہنچے تو فرمانے لگے بھوک تو لگ گئی ہوگی۔ ابھی میں نے کچھ نہیں کہا تھا کہ ڈرائیور بول پڑا کہ میاں صاحب بہت بھوک لگی ہے۔ چنانچہ ہم فیصل آباد کچہری بازار میں داخل ہو گئے اور گھنٹہ گھر کے قریب ایک مچھلی تلنے والی کی دکان پر گاڑی رکوائی اور فرمایا مچھلی لے آؤ اور نان بھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں مچھلی نہیں کھا سکتا، میں اپنے لیے پکوڑے لے آتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آج مچھلی کھاؤ۔ سو میں مچھلی لے آیا اور ہم واپس ربوا کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک چھوٹے سے ہوٹل پر گاڑی رکوائی اور مجھے چائے بنوانے کے لیے کہا۔ میں چائے کا کہنے گیا، جب واپس آیا تو آدھے نان پر مچھلی کانٹے نکال کر رکھی ہوئی تھی اور مجھے کھانے کے لیے دے دی۔ میں آپ کی اس شفقت اور محبت کو آج تک یاد رکھے ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کس قدر ہمدردانہ جذبات رکھے ہوئے تھے اور ہم جیسے کارکنان کی آپ کیسے دلجوئی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ جھنگ شہر جانا تھا، میں نے چھٹی کی درخواست لکھی اور محترم میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ سفارش کر دیں۔ بعد ازاں میں نے یہ درخواست محترم وکیل المال صاحب کی خدمت میں پیش کر کے منظوری لے لی۔ دفتر سے چھٹی کے وقت مجھے بلایا اور فرمایا کیسے جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ ربوہ سے چنیوٹ اور پھر وہاں سے جھنگ۔ انشاءاللہ 10 بجے تک جھنگ پہنچ جاؤں گا اور کام مکمل کرنے کے بعد شام تک واپس آ جاؤں گا۔ فرمانے لگے میرا گھر پر انتظار کرنا، مجھے بھی جھنگ جانا ہے، اکٹھے چلیں گے۔ ہم گھر میں انتظار کر رہے تھے کہ ٹھیک 8 بجے باہر گاڑی کے رکنے اور اس کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں والدہ صاحبہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم جھنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب جھنگ شہر کے قریب پہنچے تو پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے بتایا کہ فوجی فاؤنڈیشن کے آفس میں جانا ہے۔ گاڑی کا رخ اس طرف کر دیا۔ ہم وہاں پہنچے تو فرمایا کہ کتنی دیر کا کام ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے کام کے لیے چلے جائیں، ہم واپس چلے جائیں گے۔ فرمانے لگے میرا یہی انتظار کرنا، میں 1/2 گھنٹے میں واپس آتا ہوں۔ ٹھیک 31 منٹ بعد گاڑی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور ربوہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا واقعی میاں صاحب کو کوئی ایسا کام تھا جس کے لیے وہ ہمیں ساتھ لے گئے، یا صرف اپنے ایک غریب کارکن کا احساس تھا کہ کہاں دھوپ میں مارا مارا پھرتا رہے گا۔ بابرکت تحریکات، دعاؤں کی تحریک۔ آپ نے مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہی سب سے پہلی جو تحریک فرمائی وہ دعا کی تحریک ہے۔ آپ نے فرمایا، احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دواں رہے، آمین۔ خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی کے لیے دعاؤں کی تحریک۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ مورخہ 27 مئی 2005 میں فرمایا، 3 سال کے بعد خلافت کو 100 سال بھی پورے ہو رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی 7 سالہ جوبلی سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے جماعت کو بعض دعاؤں کی طرف توجہ دلائی تھی، تحریک کی تھی۔ میں بھی اب ان دعاؤں کی طرف دوبارہ توجہ دلاتا ہوں۔ ایک تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ سورۃ فاتحہ روزانہ 7 بار پڑھیں، تو سورۃ فاتحہ کو غور سے پڑھیں تاکہ ہر قسم کے فتنہ و فساد سے اور دجل سے بچے رہیں۔ پھر ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین کی دعا بھی بہت دفعہ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور دعا کی توجہ دلاتا ہوں جو پہلو میں شامل نہیں تھی، کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ بھی دلوں کو سیدھا رکھنے کے لیے بہت ضروری اور بڑی دعا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ دعا بہت پڑھا کرو۔ پھر اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم پڑھیں۔ پھر استغفار بہت کیا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پھر درود شریف کافی پڑھیں، ورد کریں۔ آئندہ 3 سالوں میں ہر احمدی کو اس طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ پھر جماعت کی ترقی اور خلافت کے قیام اور استحکام کے لیے روزانہ، ضرور روزانہ 2 نفل ادا کرنے چاہیے۔ ایک نفلی روزہ ہر مہینے رکھیں، اور خاص طور پر اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ خلافت کو جماعت احمدیہ میں ہمیشہ قائم رکھے۔ احمدی بچوں کو وقف جدید میں شامل کرنے کی تحریک۔ فرمایا، وقف جدید کے ضمن میں احمدی ماؤں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں یہ قربانی کی عادت، اس طرح بڑھ بڑھ اپنے زیور پیش کرنا آپ کے بڑوں کی نیک تربیت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے احمدی مائیں اپنے بچوں کو چندے کی عادت ڈالنے کے لیے وقف جدید میں شامل کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے پاکستان میں بچوں کے ذمہ وقف جدید کیا تھا، اور اس وقت سے وہاں بچے خاص شوق کے ساتھ یہ چندہ دیتے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے تحریک جدید کے دفتر پنجم کے اجراء کا بھی اعلان فرمایا۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی تحریک۔ فرمایا، تعلیم حاصل کرنا ہمارے بچوں کا حق ہے، اس کے لیے جتنی کوشش کی جائے کم ہے۔ اس کے لیے میں والدین سے، ماؤں سے، باپوں سے کہتا ہوں، خواب و پڑھے ہوئے ہوں یا ان پڑھ ہوں، بچوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دیں، آئندہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ بچے صرف اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ بڑے ہو کر ہاتھ بٹائیں گے، فارمنگ میں ہماری مدد کریں، بلکہ بچوں کا جو حق ہے وہ ادا کریں کہ ان کی تربیت کریں اور تعلیم دلوائیں۔ واقفین نو کو زبانیں سکھانے کی تحریک۔ فرمایا، واقفین نو جو شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور جن کا زبانیں سیکھنے کی طرف رجحان بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے، خاص طور پر لڑکیاں، وہ انگریزی، عربی، اردو اور ملکی زبان جو سیکھ رہی ہیں، جب سیکھیں تو اس میں اتنا عبور حاصل کر لیں کہ جماعت کی کتب اور لٹریچر وغیرہ کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ بچوں کو نصائح۔ اپنی عبادت اور اخلاق کے معیار بلند کرو۔ فرمایا، بس اس بارے میں بھی خاص کوشش کر کے اس طرف توجہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں خدام احمدیت بنائے۔ صرف نعرے اور ترانے اور وعدے ہی نہ ہوں صرف، بلکہ حقیقت میں آپ میں وہ کچھ نظر آئے جو ایک احمدی خادم میں نظر آنا چاہیے۔ اور اگر آئندہ، کیونکہ بچوں نے بھی سنبھالنا ہے، چھوٹی عمر کے خدام ہیں، انہوں نے سنبھالنا ہے، جوں جوں جماعت نے انشاءاللہ پھیلنا ہے یہ تبدیلیاں نہ کیں، تو پھر جماعت تو ترقی کرے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ کے اپنے حلقوں میں آپ کو محرومی کا احساس ہونے لگ جائے گا، کیونکہ آئندہ خدام الاحمدیہ کی ذمہ داریاں بھی بڑھنی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ۔ پس اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اور اگر آپ نے اپنے مقام کو سمجھ لیا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا، تو پھر دشمن ہزار حربے استعمال کرے احمدیت کو ختم کرنے کے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دشمن جتنا مرضی زور لگا لے، وہ جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس احمدی نوجوانوں اور بچوں، اٹھو، اپنی عبادتوں کے معیار بھی بلند کرو اور اپنے اخلاق کے معیار بھی بلند کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بچپن سے ہی سچ کی عادت ڈالیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز فرماتے ہیں، پھر ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ سچ بولنا۔ اس پر میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہر احمدی کو تو کوشش کرنی چاہیے، ہر احمدی بچہ ہو بڑا ہو، ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور بچپن سے ہی اگر آپ یہ عادت ڈال لیں کہ آپ نے سچ بولنا ہے، کسی بات میں بھی، مذاق میں بھی کسی سے غلط بات نہیں کرنی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری مٹھی میں کوئی چیز ہے اور وہ ہاتھ کھولو تو کوئی چیز نہ ہو، تو یہ بھی جھوٹ ہے، اتنا بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو بچپن میں ہی سچ بولنا سیکھیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ جھوٹ بولنے کی عادت چھوڑ دو، تو پھر کوئی برائی تمہارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ سچ بولو تو ہمیشہ پھر تمہارے اندر نیکیاں ہی پیدا ہوں گی، تو پھر کوئی بری بات پیدا نہیں ہوگی تمہارے دلوں میں۔ تین باتیں آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز فرماتے ہیں، ربوہ کے بچوں کے لیے میری یہی نصیحت ہے کہ تین باتیں میں نے کہی ہیں، ایک سلام کو رواج دیں، ایک بیوت ذکر میں زیادہ جائیں اور اپنے بڑوں کو بھی لے کر جائیں، تیسری بات ربوہ میں مزید پودے لگائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی بھی خواہش تھی کہ ربوہ میں ہر گھر تین پھلدار پودے لگائے، تو حضور کی اس خواہش پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ گھروں سے باہر بھی حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ عنہ کی خواہش پر بھی عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ربوہ کو سرسبز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، محنت کے ساتھ پڑھائی کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، پھر جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ آیا ہوں، آپ دنیاوی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جو بچے پوری طرح محنت نہیں کرتے، ان کو اپنے اسکول کی پڑھائی میں بھی پوری محنت کرنی چاہیے اور دین سیکھنے کی طرف بھی پوری محنت کرنی چاہیے۔ پوری توجہ سے دونوں قسم کی پڑھائیاں جاری رہنی چاہیے تاکہ آپ کو دنیا کا علم بھی حاصل ہو، بڑے ہو کر آپ دنیا کو بتا سکیں دین حق کی صحیح تعلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کیا اچھے طریق ہیں، کیا صحیح طریق ہیں۔ اس لیے دونوں قسم کی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ پیارے آقا ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز فرماتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ کا کہنا ماننا۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہوگی نہیں۔ بڑی عمر کے بچے بھی میں نے دیکھ لیے ہیں، 13-14 سال کی عمر میں بھی بعض دفعہ ضد کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے فلاں قسم کے کپڑے ہی لینے ہیں۔ اس وقت گنجائش نہیں ہوتی یا نہیں خرید کے دے سکتے اماں ابا، تو پھر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا ہمیشہ کہنا ماننا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، کبھی ان کو تکلیف نہ پہنچے آپ لوگوں سے، کیونکہ یہی حکم ہے ہمیں کہ سب سے زیادہ خدمت جو ہے وہ دنیا میں اگر کسی کی کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کی کرنی چاہیے، اور ان کی ہر بات ماننی چاہیے جو نیکی کی بات ہو، اور ہمیشہ نیک بات ہی ماننی ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ بھی یہاں حکم ہے کہ ماں باپ کی کون سی بات نہیں ماننی، جہاں وہ ایسی بات کریں جو غیر شرعی ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، اور کوئی احمدی ماں باپ غیر شرعی بات نہیں کر سکتا۔ یہ تو کوئی نہیں کہے گا آپ کے امی ابا آپ کو کہ نماز نہیں پڑھنی، تو سوائے اس قسم کے حکم ہوں جو کوئی احمدی ماں باپ نہیں کہہ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات ان کی ماننی ہے کہ اچھے کام کرو۔ اگر بعض معاملات میں وہ کہیں کہ نہیں اس طرح کرنا ہے تو اسی طرح کرو، ضد نہ کرو، ان کا کہنا مانو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ باہر کھیلنے نہیں جانا किसी वजह से तो ना जाओ, तो जो भी बातें आपके अम्मी अब्बा आपसे करें उनका कहना मानना है, और माँ बाप का कहना मानना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे हुजूर हफ्ते में कई बार हमसे मुलाकात करने एमटीए पर तशरीफ़ लाते हैं। आप कभी गुलस्ताने वक्फे नौ में जलवा अफरोज होते हैं, और कभी जामिया अहमदिया यूके के तलबा के साथ मुलाकात में, और सबसे बढ़कर हजूर अनवर का हर जुमे के रोज़ खुतबा जुमा है, जो हजूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसल अज़ीज़ पूरी दुनिया की हिदायत और रहनुमाई के लिए इरशाद फरमाते हैं। इतनी अजीम बाबरकत और मसरूफ़ शख्सियत का हमारे लिए इतना वक्त निकालना हमसे भी तकाजा करता है कि हम हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसल अज़ीज़ के एमटीए पर आने वाले इन प्रोग्राम्स में बाकायदगी के साथ शरीक हों, और इस तरह अपने आप को जमात अहमदिया की खिदमत के लिए तैयार करें। यकीनन अल्लाह ताला के खलीफा की बाबरकत महफिल में शामिल होने वाले भी अजीमुशान बरकतों से हिस्सा पाते हैं। अल्लाह ताला हमें हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनसल अज़ीज़ का हकीकी खादिम और सच्चा इताअत गुज़ार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।